نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وقال تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقال تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. حضرات آپ میں سے بہت سو کو اخباری اعلان سے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج مجھے دعوت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا نقطۂ آغاز انذار آخرت کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. اس کے لیے میں نے ابتدا سورہ مدثر کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کی ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید پہلی وحی جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات ہے، لیکن جس چیز پر کہ اجماع ہے تقریباً محققین اور مفسرین کا وہ یہی ہے کہ پہلی وحی تو ہے 5 آیات سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی تو یہی 5 آیات ہے. البتہ اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری یا تیسری وحی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چوتھی وحی ہو، لیکن بالکل ابتدائی دور ہی میں سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات بھی نازل ہوئی. یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایک یہ نسبت بھی قائم کی گئی ہے سورہ علق کی ان آیات اور سورہ مدثر کی ان آیات میں کہ سورہ علق کی آیات مبارکہ سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا اور سورہ مدثر کی ان آیات سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے نبوت کے ساتھ لفظ آغاز استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ورنہ نبی پیدائشی نبی ہے. بلکہ حضور سے جو ہمیں ایک روایت ملتی ہے ترمذی میں کہ آپ سے سوال کیا گیا متى وجبت لك النبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو جواباً آپ نے ارشاد فرمایا والآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کے جسد میں روح پھونکی نہیں گئی تھی اس وقت بھی میں نبی تھا. یعنی عالم ارواح میں روح محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام وہ نبوت سے سرفراز تھی. تو اس عالم مادی میں یا عالم ارضی میں یا عالم اسباب میں نبوت کے لیے ہم لفظ ظہور استعمال کریں گے کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے حضور کی سورہ علق کی ابتدائی آیات سے. لفظ آغاز یہاں درست نہ ہوگا. البتہ رسالت کا پہلو ہے, ایک منصب ہے, وہ ایک ذمہ داری ہے. نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بڑا دقیق موضوع ہے. صرف ایک بات ہے جو علماء کے مابین متفق علیہ ہے, باقی یہ کہ بہت سے اختلافات ہیں. متفق علیہ بات یہ ہے کہ نبوت عام ہے, رسالت خاص ہے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ ہر نبی رسول نہیں ہوتا, لیکن ہر رسول لازماً نبی ہے. نبوت ملتی ہے تو گویا کہ یہ کوالیفیکیشن ہے رسالت پر فائز ہونے کی, لیکن لازم نہیں ہے کہ ہر نبی کو کسی معین قوم یا شہر کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے. تو نبوت ایک ذاتی حیثیت کا نام ہے اور رسالت ایک منصب کا نام ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, جیسے ہمارے ہاں سی ایس پی ایک کاڈر ہے, اس سے ایک حیثیت معین ہو گئی. اب اس سی ایس پی کو کہیں ڈپٹی کمشنر لگا دیا جائے گا, یہ منصب ہے. کبھی وہاں سے ٹرانسفر ہو کر وہ آ جائے گا, ڈپٹی سیکرٹری لگ جائے گا کہیں, یہ منصب ہے. لیکن اس کا وہ کارڈر جو ہے وہ ساری عمر جب تک وہ ریٹائر ہو وہ وہی رہے گا کہ سی ایس پی آفیسر. تو نبی یہ تو ہے ذاتی حیثیت, لیکن اب جب ان کو معین طور پر کسی شہر یا ملک یا قبیلے یا قوم کی طرف بھیجا جائے, یہ اپائنٹمنٹ ہے, یہ ہے رسالت. تو حضور کی رسالت کا آغاز ہوا سورہ مدثر کی ان آیات سے. چنانچہ اس میں پہلی تین آیتیں بہت اہم ہیں. سیرت النبی پر میری بعض تقاریر ایسی ہیں, میں نے پچھلے ہی دنوں یہاں نارتھ ناظم آباد میں بھی تقریر اسی موضوع پر کی تھی, کہ جس میں یہ تین آیات اور تین آیات سورۃ الضحیٰ کی, ان چھ آیات کے زیر عنوان پوری سیرت النبی کا بیان ہو جاتا ہے. الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنى. تین آیات یہ اور تین آیات سورہ مدثر کی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. ان چھ آیات میں یوں جان لیجئے کہ چھ عنوانات ہیں کہ جن میں پوری سیرت النبی جو ہے ان کا احاطہ ہو جاتا ہے. یہاں میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے جو درمیانی آیت ہے آج تعین کے ساتھ اس پر گفتگو کروں, نہ تو میں یا ایھا المدثر کی اس وقت تفصیل میں جاؤں گا اور نہ ہی تیسری آیت جو اپنی جگہ پر نہایت اہم ہے اس وقت اس کے بارے میں گفتگو ہوگی, بلکہ جو نقطۂ آغاز ہے, جو حکم مل رہا ہے اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, قم کھڑے ہو جائیے, کمر کس لیجئے, اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کر دیجئے, یہ گویا کہ حکم رسالت ہے اب. لیکن اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے. تو معلوم ہوا کہ نقطۂ آغاز ہے انذار. اگر کہ اس لفظ انذار کا جو ترجمہ عام طور پر ہو جاتا ہے غیر محتاط انداز میں, وہ اس کے مفہوم کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا. انذار کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں ڈراؤ. ویسے یہ کہ ایک اعتبار سے درست بھی ہے, لیکن ڈرانا اس کا کچھ اور مفہوم ہے. کسی خوفناک شے سے ڈرانا, کسی مضرت بخش شے سے ڈرانا, اس میں ایک منفی پہلو زیادہ ابھر کر آتا ہے. اور ایک ہے خبردار کرنا کہ کوئی خطرہ درپیش ہے, اس کے بارے میں متنبع کر دیا جائے. جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کہیں سڑک پر بیٹھے ہیں, سڑک کے کنارے کہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک آگے کھدی ہوئی ہے, کھائی ہے, اور ایک نابینا انسان آپ دیکھتے ہیں کہ چلا جا رہا ہے, اسے معلوم نہیں ہے کہ آگے سڑک کھدی ہوئی ہے, تو اسے آپ متنبع کریں گے کہ بھائی دیکھنا آگے کھائی ہے. یہ ہے انذار. کسی کی موجود الوقت روش سے, وہ جن نتائج سے دوچار ہونے والا ہو اس پر پیشگی اسے متنبع کر دینا, انگریزی میں بہترین لفظ اس کے لیے وارن کرنا. اب ایک ہے ڈرانا, یہ بالکل اور چیز ہے, تو ایک ہے خبردار کرنا, آگاہ کرنا, وارن کرنا, باخبر کر دینا. انذار کے اصل معنی ہے. یہ انذار جو ہے یہ کس معنی میں انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز ہے, آج اسے سمجھیے. دیکھیے ایک بات آپ میں سے سب کے ذہن میں ہوگی, وہ یہ کہ دین کی جڑ اور بنیاد ہے ایمان, اور ایمان کے اگرچہ ویسے تو اگر آپ گنیں گے کہ کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے تو فہرست بہت طویل ہو جائے گی, لیکن اس کو ہم جمع کرتے ہیں تین عنوانات کے تحت. ایمان باللہ یا توحید, ایمان بالرسالت, ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ. یہ تین امور ہیں, یہ ایمانیات ثلاثہ ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ نبی کی دعوت ہے ایمان کی دعوت, مانو اللہ کو, مانو اس کی توحید کو, مانو نبوت و رسالت کو, اور مانو مجھے کہ میں اس کا نبی اور رسول ہوں, اور مانو باسِ بعد الموت کو, مانو حشر و نشر کو, مانو حساب کتاب کو, مانو جزا و سزا کو, مانو جنت اور دوزخ کو. یہ ماننے کی دعوت ہے انبیاء کی دعوت. البتہ یہ جو امور ثلاثہ ہے, غور کیجئے گا تو ان میں بھی ایک باہمی نسبت ہے. نظری اعتبار سے, علمی اعتبار سے, اصولی اعتبار سے اصل بنیاد ہے توحید, وحد اللہ, اللہ کی توحید کا اقرار کرو. قولوا لا الہ الا اللہ, کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جڑ تو یہ ہے, بنیاد یہ ہے, سارے فکر کی, سارے جو بھی دین کا پورا نظام ہے اس کی اساس توحید. لیکن یہ ہے علمی نظری اصولی اعتبار سے. عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان جو ہے وہ ہے ایمان بالرسالت. اس لیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مانو, بلکہ ساتھ یہ بھی ہے کہ مجھے مانو کہ میں اس کا نمائندہ ہوں. اصل کٹھن مرحلہ یہ ہے, اللہ کو ایک مان لیا مان لیا, لیکن یہ ہے کہ کسی اپنے ہی طرح کے گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کو ماننا کہ یہ ہے اب نمائندے اللہ کے, ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ماننا پڑے گا. گفتے او گفتے اللہ بود, تو ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا, ان کا حکم ماننا ہوگا. اس لیے کہ نظری طور پر اللہ ہے حاکم, لیکن اللہ کا حکم پہنچانے والا رسول ہے. لہذا دین کی جو تشکیل ہوگی عملی, اس کے جو اعمال کا پورا ڈھانچہ بنے گا, وہ در حقیقت ایمان بالرسالت پر ہے. اور سب سے کٹھن مرحلہ یہ ہے, اس لیے کہ ابو جہل کے لیے سب سے بھاری بات یہ تھی کہ میں محمد کی بالا تری کیسے تسلیم کروں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے معاملہ بڑا مشکل تھا. وہ بنو امیہ میں سے ہے یا اور کسی قبیلے سے ہے, حضور بنو ہاشم میں سے ہے, ایک خاندانی کشمکش چلی آ رہی ہے. اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اس میں اس قبیلے کی بالا دستی ہمیشہ کے لیے تسلیم کر دی جائے. یہی بات ابو جہل نے کہی تھی. جب اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر فطری طور پر دوسرا سوال آیا کہ پھر مانتے کیوں نہیں ان کی بات؟ تو اس نے صاف تسلیم کیا، گیو دی ڈیول از ڈیو، اس کی اس حق گوئی کا میرے دل پر اثر ہے. ہم لوگ تو کرتے چال بازیاں، بات کچھ اور ہوتی ہے، کہتے کچھ اور ہیں، دل میں کچھ اور ہے لیکن ہیلے بہانے کچھ اور ہیں، ادھر سے گھوم کر ادھر سے پھر کر بات کرتے ہیں، صاف نہیں کرتے. کم سے کم یہ کہ عرب کا اور خاص طور پر قریش کا مزاج یہ تھا، وہ لٹھ مار لوگ تھے، لیکن اس لٹھ ماری میں یہ خیر کا پہلو تھا کہ جو بات ہے وہ سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ مکے میں نفاق نہیں تھا، نفاق مدینے میں آیا ہے اور یہود کے زیر اثر آیا ہے. یہ جو پرانے پشتینی جو مذہبی طبقات ہوتے ہیں، اصل میں ان میں وہ امراض زیادہ آتے ہیں. یہ لوگ اکھڑ قوم اللدہ، لیکن وار کریں گے سامنے سے پیچھے سے نہیں، اور بربلا کہیں گے. تو ابو جہل نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم اور بنو ہاشم کندھے سے کندھا جوڑے آ رہے ہیں، انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، تو ابھی تک تو ہم نے ہار نہیں مانی، ان کی بالاتری تسلیم نہیں کی. لیکن اب اگر ہم نبی مان لیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے گوارا نہیں. بات چیت تو یہ ہے اصل میں دین کے اس عملی تشکیل جو ہوگی، نقشہ جو بنے گا وہ در حقیقت ایمان بالرسالت کے حوالے سے بنے. اسی لیے آپ کو قرآن مجید میں مکی صورتوں میں بعض جگہوں پر تمام رسولوں کا نام بنام ذکر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی دعوت کے دو نکات، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. اللہ کی بندگی جو ہے وہ تو ایک نظریاتی سی بات بن جائے گی اگر ساتھ میری اطاعت نہ ہو. اصل مسئلہ میری اطاعت کا ہے کہ توحید کو مان لینے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ رسالت جو ہے ساتھ اس پر ایمان نہ ہو. اور اس کے معنی یہ ہے کہ اب ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لو اور جس سے روک دے رک جاؤ. تو تشکیل عملی تو ایمان بالرسالت کی بنیاد پر ہے. اب آئیے تیسری بات کی طرف. دین میں اصل موٹیویٹنگ فورس، قوت محرکہ، جذبہ عمل پیدا کرنے والی شے، وہ ایمان بالآخرہ ہے. جھنجھوڑنے والی شے وہ آخرت پر ایمان ہے. ہوش میں لانے والی شے وہ قیامت کی خبریں ہیں. لوگوں کو چونکا دینے والی چیز وہ انذار آخرہ ہے. اور اسی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ خود اہل ایمان کے اندر جذبہ عمل کو پیدا کرنا اور سسٹین کرنا، برقرار رکھنا، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے سمند شوق کو تازیانہ دینا، یہ بھی ایمان بالآخرت جی کے ذریعے سے ممکن ہے. قوت محرکہ جو ہے وہ ایمان بالآخرہ. لہذا اگرچہ جو آغاز ہے دعوت نبوی کا علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس میں یہ تینوں نکات موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ نمایاں نقطہ جو ہے وہ انذار آخرہ. اب میں یہاں وقفہ کر رہا ہوں. اللہ اولہ و آخرہ. اذان سے قبل میں یہاں تک پہنچا تھا کہ اگرچہ حضور کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے تین نکات پر مشتمل تھی، وحد اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ اس کا نقطہ اولا ہے، جڑ بنیاد یہی ہے، مجھے مانو، میری رسالت کو تسلیم کرو، یہ اس کا جزو ثانی ہے. لیکن سب سے زیادہ زور جو آپ کو ملے گا آغاز میں وہ ہے انذار آخرہ. جس نے جھنجھوڑا ہے، چونکایا ہے، نیند کے ماتوں کو جگایا ہے، جس کا نقشہ کے مولانا حالی نے خوب کھینچا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی،
عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو چونکانے والی بات یہی تھی جیسے کہ آخری پارے کی پہلی سورت ہم یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. یہ کس چیز کے چرچے ہو رہے ہیں, کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جو محمد الرسول اللہ نے دی ہے, جس کے بارے میں یہ اختلاف میں پڑ گئے ہیں. کوئی کہہ رہا یہ انہونی بات ہے, جب ہم مر کھپ جائیں گے, ہماری ہڈیاں گل پڑ جائیں گی, ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے, کیا پھر اٹھا لیا جائے گا؟ ہے ہاتھ لما توعدون. نہیں نہیں, یہ ہونے والی بات نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں بار بار آیا کہ جب ہم ہو جائیں گے اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ الخاسرہ, جب ہماری ہڈیاں گل پڑ جائیں گی. کبھی کہتے تھے اوا اباؤنا الاولون, اچھا تو کیا ہم ہی نہیں ہمارے آباؤ اجداد بھی وہ بھی زندہ کر دیے جائیں گے؟ کیسی انہونی بات ہے جو کی جا رہی ہے. تو اصل میں جو چہمے گوئی شروع ہوئی وہ اس پر, اور یہی نقطہ اول ہے دعوت نبوی کا. چنانچہ یہاں دیکھیے کہ سورہ مدثر میں جو حکم مل رہا ہے, اور میں یاد کر چکا ہوں کہ یہی در حقیقت آغاز رسالت ہے, قم فانذر, اے نبی کمر کس لیجئے, کھڑے ہو جائیے, فرائض رسالت کی ادائیگی کا اب آغاز کیجئے, اور اس کی ابتدا ہوگی انذار سے, خبردار کیجئے کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے. بڑے مغالطے میں ہیں جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے, بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے, تمہارا حساب کتاب ہوگا, ایک ایک قول ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی پڑے, اور پھر فیصلے ہوں گے جزا و سزا کے, اور پھر جنت یا دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا. چنانچہ دیکھیے سورہ علق میں بھی, اگرچہ وہاں تبلیغ کا کوئی حکم نہیں آیا, میں بیان کر چکا ہوں, وہ مظہر ظہور نبوت محمدی ہے وہ آیات پانچ, لیکن یہ کہ ان پانچ آیات کے بعد کی تین آیات پر توجہ کیجئے جو ملحق ہے ان کے ساتھ. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى, ہرگز نہیں انسان میں سرکشی, تعدی, دراز دستی, دوسروں کے حقوق میں دست اندازی, دوسروں پر ظلم, یہ روش پیدا ہو ہی جاتی ہے. کلا ان الانسان لیطغى, اس کو یوں آپ اپنے تصور میں لائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی تنہائیوں میں جن چیزوں پر غور و فکر کرتے رہے تھے, وہ میں سنا چکا ہوں آپ کو وہ حدیث کہ جب حضور کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کو تنہائی پسند ہو گئی. حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حرا, غار حرا میں آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے, یہ تحنث فی, وہاں عبادت کرتے تھے. اب سوال پیدا ہوا عبادت کون سی؟ اگر آپ اہل کتاب میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کے مطابق عبادت کرتے, آپ امیین میں ہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی شریعت نہیں. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, اے نبی آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں, قانون کیا ہے, ایمان کی تفاصیل کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا کرتے تھے. شارحین حدیث نے اس کو حل کیا کہ وہ تفکر و اعتبار تھا, کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار, غور و فکر. جیسے کوئی بھی سلیم الفطرت انسان کڑھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ظالم کسی پر دست درازی کر رہا ہے, اگر اس کے اندر اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے تو طبیعت میں کم سے کم کڑھن ضرور پیدا ہو. اگر اس کے دم میں دم ہے وہ ہاتھ روکے گا. انصر اخا کا ظالما او مظلوما, حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو لازمن, خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم. تو حیران ہوئے صحابہ کہ یہ کیا فرما رہے ہیں, ہم اپنے ظالم بھائی کی مدد کیسے کریں. پوچھا گیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی حضور, ظالم کی مدد یہ ذرا سمجھائیے. تو فرمایا اس کا ہاتھ روک دو ظلم سے, یہی اس کی مدد ہے. تو اگر تو ہے طاقت تو وہ سلیم الفطرت انسان ظلم کو روکے گا, طاقت نہیں ہے تو کڑھے گا ضرور. چنانچہ ذہن میں رکھیے وہ حلف الفضول جو تھا, نوجوانوں نے جو ایک قسم کھائی تھی ان میں حضور نے بھی شرکت فرمائی تھی, ابھی وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا, یہ جوانی کا دور ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. یورپ میں جس کی ہم نے ایک صدائے بازدہ شیولری کے نام سے جو وہاں پر ایک سلسلہ چلا ہے کہ کچھ نوجوان باہمت لوگ کمر کس لیں کہ اپنے معاشرے میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے, ظالم کی ان کا ہاتھ روکیں گے, مظلوم کی مدد کریں. تو یہ ہے وہ غور و فکر جو ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, تعدی ہے, استحصال ہے, لوگوں کو چکیوں میں پیسا جا رہا ہے. تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے پوری نوع انسانی کو بتایا جا رہا ہے یہ ظلم اور تعدی اور دراز دستی پیدا ہو ہی جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسری آیت میں اس کا جواب دیا گیا کیوں ہوتی ہے, الراہ استغنا, کہ انسان اپنے تئیں پاتا ہے آزاد. میں نے جھوٹ بولا میری زبان پر چھالا بھی نہ پڑا اور جھوٹ بولے گا. میں نے حرام خوری کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, رچ پچ گیا بظاہر. میں نے کسی پر ظلم کیا مجھے کوئی پکڑا نہیں گیا, کوئی پاداش مجھے نہیں بھگتنی پڑی. اس دنیا میں قانون طبعی جو ہے وہ تو بتمام و کمال نافذ ہے, سنکھیا کھائیں گے مر جائیں گے, جھوٹ بولیں گے تو مریں گے نہیں. ہو سکتا ہے پنپے پروان چڑھے حرام خوری کرے اور دنیا میں برگوبار آپ لا رہے ہو, آپ کی عزت بھی بڑھ رہی ہو, آپ کی وقت کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہو, تو اخلاقی قانون یہاں نافذ نہیں ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی کھلی چھوٹ ہے. اِنَّ الٰى رَبِّكَ الرُّجْعَى, اس صورت حال کا ازالہ, اس کا علاج صرف عقیدہ آخرت سے ہوگا, ایمان بالآخرت سے, تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو اب گویا کہ اپنے اندر ایک محتسب, خود اپنے اندر ایک محتسب قائم ہو گیا. یہ یقین کہ جانا ہے, جواب دہی ہے, حساب کتاب ہے, جزا و سزا ہے, وہ بات نہیں ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہو, نہ کوئی پوچھنے والا ہو, نہ کہیں محاسبہ ہو, نہ کہیں جواب دہی ہو. نہیں, اصل میں اس پوری صورتحال کا یہ تین آیات جو ہیں اس اعتبار سے بہت عظیم ہے. اس نے پورا فلسفہ اخلاق جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہے. نیکی اور بدی کی پہچان تو انسان میں ودیت شدہ ہے. جھوٹ بولنے والا بھی یہ جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں, لیکن انسان کو نیکی کی طرف راغب کرنے والی اور بدی سے روکنے والی جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ صرف ایک ہے, اور وہ آخرت کا یقین, وہ گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی جس کو فیس کرنا ہے اگر اس کا یقین ہے. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى, جو شخص ڈرتا رہا, لرزا و ترسا رہا اس خیال سے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے جواب دہی کے لیے, اور اس نے اپنی خواہشات کی لگام کھینچ کر رکھی, اس منہ زور گھوڑے کو لگام دی, تو وہی ہے کہ پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى, اور وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کن کن امور کی کرنی ہے. قرآن مجید میں تو خیر تفصیلات ہیں, حدیث یعنی یہ حدیث ان میں سے ہے کہ جس کے بارے میں حضور کا خود یہ فرمانا ہے کہ اوتی تو جواب الکلم, مجھے بڑے جامع کلمات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے. ایسے کلمات کے جس میں معانی اور مفاہیم کے سمندر جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیے گئے. فرماتے ہیں لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم جب وہ کھڑا ہوگا اپنے رب کے حضور میں کٹہرے میں جواب دہی کے, ہل نہ سکیں گے, جنبش نہ کر سکیں گے اپنی اس جگہ سے جب تک کہ پانچ چیزوں کا پورا پورا حساب اس سے نہ لے لیا جائے. اور وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ عن عمر ہی فیما اپنا, عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں گواہی, 65 برس, 70 برس, 80 برس کہاں گواہے. اور اس عمر کا خاص حصہ ہے وہ عن شباب ہی فیما ابلا, خاص طور پر جوانی کا دور. اسی لیے تو کہا ہے نا فارسی میں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, بڑھاپے میں تو شیوائے پیغمبری, بڑھاپے میں تو توبہ ہو ہی جاتی, از خود ہو جاتی. وہ تو بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا حالی نے کہ رکا ہاتھ جب پارسا ہو گئے ہم, نہیں پارسائی یہ ہے نارسائی. تو نارسائی تو پارسائی کی شکل اختیار کرتی ہے. جب ہر طرف سے ریجیکٹ ہو گئے, اب بچوں کو بھی بڑے میاں اچھے نہیں لگتے گھر میں, تو ظاہر بات ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچیں گے. اس لیے کہ گھر میں تو ان کا وجود جو ہے وہ کچھ زیادہ خوشگوار شے نہیں ہے. تو وہ بات اور ہے, سوال جو کیا جا رہا ہے وہ شباب, جوانی کہاں گلائی, وان شباب ہی فیما اپنا. سوال تو پوری عمر کا بھی ہے, العمر ہی فیما اپنا, وان شباب ہی فیما اپنا. قوتوں کا, توانائیوں کا, ولولوں کا, امنگوں کا دور, وہ کس رخ میں, کس کھال میں, کن کیفیات میں بسر کیا ہے. وہ ہم مال ہی, مال کے بارے میں اب دو سوال, دو تو ہو گئے عمر کے بارے میں, عمر بحت کے تھے مجموعی اور خاص طور پر جوانی کا دور, دو ہوئے مال کے بارے میں. وان مال ہی من این اکتسبہ, کمایا کہاں سے تھا, حلال سے کہ حرام سے, جائز سے کہ ناجائز سے. وفیما انفقہ, اور خرچ کہاں کیا تھا, جائز میں کہ ناجائز میں, ادائے حقوق میں یا تعیشات میں, عیاشیوں میں, اپنی دولت کی دھوس جمانے کے لیے پوری پوری کوٹھیوں کو جگمگایا تھا, یا یہ کہ کسی ایسی بچی کے لیے کہ جس کے ہاتھ پیلے نہ ہو پا رہے ہو, صرف اس لیے کہ جو بھی مروجہ چیزیں ہیں کم سے کم وہ بھی مہیا نہیں ہو پا رہی, اس کی والدین کی اس مشکل کو حل کیا تھا. ایک ایک پائی کا حساب, اور آپ کو اندازہ ہے یہ حساب جب انکم ٹیکس کا دینا پڑتا ہے تو کس طرح جان ہسلی میں آ کر. دوسری بات ہے کہ کوئی سودا ہو گیا ہو, رشوت دے کر کام چل جائے, لیکن یہ کہ اگر دینا پڑ جائے حساب تو بالکل جو سورہ قیامہ میں فرمایا گیا, حتیٰ وبلغت التراقی یا وکیل من راق, کہ جس طرح وہ جان آ کر ہسلی میں پھنسے گی نزا کے وقت, اس طرح انسان آ جاتا شکنجے. تو یہی بہت بڑے پیمانے پر حساب دینا ہے, کیا کمایا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. اور آخری سوال, وعما عمل فیما علم, جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا. اپنے دماغ کو انسائکلوپیڈیا ہی بناتے چلے گئے, معلومات کے خزانے جمع کرتے چلے گئے, یا جو چیز معلوم ہوئی اس پر عمل کیا. تو یہ ہے وہ محاسبہ اخروی. اگر اس کا یقین پیدا ہو جائے تو آدمی تیر کی طرح سیدھا ہو جائے. اسی طرح دیکھیے سورہ مدثر کی ان سات آیات کے بعد نقشہ کھینچا, فیضا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم العصیب علی الکافرین غیر یسیر, وہی تین آیات. تو ہوشیار ہو جاؤ, جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا, اور کافروں کے حق میں وہ ہرگز آسان نہ ہوگا. یہ دن ہے کہ ابتدائی صورتیں جو ہے قرآن مجید کی آپ دیکھیں گے کہ کتنی ہی صورتوں کا مرکزی مضمون یہی ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہیا نار حامیہ. ایک مکمل خطبہ ہے اول سے آخر تک. قیامت جزا و سزا باس بادل موت. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ خافضۃ الرافعہ. صورتیں دیکھیے تو صحیح انداز کیا ہے. یہ قیامت کی خبر. میں پھر وہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ہے وہ آیات کے جن کا نقشہ وہ ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک ہلچل. یہ کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کس چیز کی اطلاع دی جا رہی ہے؟ اما تسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. وہ وقت آ کر رہے گا, وہ گھڑی آ جائے گی. اس وقت کتنا ہی جھٹلاؤ اس وقت انکار نہ کر سکو. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ. جب وہ واقعہ وقوع پذیر ہو جائے گا تو پھر اس کا انکار کرنے والا کوئی نہ ہوگا. یہ تو چونکہ پیشگی تنبیہ کی جا رہی ہے اس لیے انکار ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں ابتدا میں یہی ہے اصل دعوت, اس یقین اخروی کا پیدا کرنا, یقین آخرت کا, محاسبہ اخروی کا یقین. یہ اصل موٹیویٹنگ فورس ہے لوگوں کو ظلم سے, کفر سے, شرک سے, زیادتیوں سے روکنے والی شے بھی یہی ہے, اور اہل حق کو حق پر استقامت دینے والی شے بھی. دیکھیے سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. لوگو بچو, ڈرو, تقوی اختیار کرو اللہ کا, اس لیے کہ وہ قیامت کا زلزلہ بڑی شے ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. جب تم اسے دیکھو گے تو دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی, حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. اور لوگوں کو دیکھو گے کہ حواس باختہ ہوں گے, وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, اور وہ کوئی نشے میں نہ ہوں گے, وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد, بلکہ اللہ کا وہ عذاب جو ہے بہت سخت. اس قیامت کا ذکر آتا ہے سورہ مزمل میں, یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا. وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, اور آسمان اس دن کے بوجھ سے پھٹ پڑنے کو ہے. ثقلت فی السماوات والارض, وہ آسمان اور زمین کے اندر کہیں تھمی ہوئی ہے وہ قیامت. جب وہ آئے گی تو نقشہ یہ ہے. یہ ہے اصل میں, میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ بقیہ تمام دعوتوں سے جو ممیز کرتی ہے دعوت اسلامی کو وہ یہ ہے. کوئی قومی نعرہ, کوئی سیاسی نعرہ, کوئی معاشی نعرہ, کچھ نہیں. آغاز یہ ہے. ویسے تو تینوں نکات کو ذہن میں رکھیے, ایمان اللہ پر توحید کے ساتھ, ایمان رسول پر اطاعت کے ساتھ, اور ایمان بالآخرہ. لیکن یہ کہ اس میں جو اصل موٹیویٹنگ فورس ہے, جو اصل جذبہ محرکہ ہے, وہ ایمان بالآخرہ سے نصیب ہوتا. چنانچہ اب دیکھیے یہاں بھی فرمایا, یا ایھا المدثر قم فانذر. پھر اسی کی تکرار ہوتی ہے, وانذر عشیرتک الاقربین. اس لیے کہ اس انذار کے لیے بھی ایک تدریج ہے. یہ بہت اہم ہے. قرآن مجید کا اور سیرت کا مطالعہ اس پہلو سے بہت ضروری ہے. کہ یہ انذار سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، اپنے دوستوں کو، انذر عشیرتک الاقربین، خبردار کیجئے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو. اس کی وجہ بالکل معقول ہے. اگر آپ کسی منفعت بخش شے کی طرف بلا رہے ہو تو کیا آپ سب سے پہلے اپنے عزیزوں اور دوستوں کو نہیں بلائیں گے؟ اگر واقعی آپ کا یقین ہے کہ نفع اس میں ہے، اور اگر آپ واقعتاً کسی مضرت بخش شے سے بچانا چاہتے ہو، تو کیا سب سے پہلے اپنی اولاد اور اپنے والدین اور اپنے اعزاء و اقارب، اپنی بیوی، کیا ان کو نہ بچائیں؟ اس کے برعکس اگر کوئی طرز عمل ہے تو اس کے معنی بحروف ہے، اسے خود یقین نہیں ہے کہ اصل نفع اس میں ہے، ورنہ سب سے پہلے وہ اپنے، یہ ریوڑیاں سب سے پہلے اپنے گھر میں بانٹتا. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. یہ صورت کہ دوسروں کو دین کی تلقین ہو رہی ہو، گھر والوں کو بھول گئے ہو، گھر والوں سے بھی پہلے ہمارے ہاں تو وہ کردار بھی نظر آئے گا جو یہود میں پیدا ہو گیا تھا، بتمام و کمال ہمارے ہاں موجود ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور تم کتاب پڑھتے ہو، تم عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، قاضی ہو. علماء یہود کو یہی تو غرہ تھا، کتاب ہمارے پاس، شریعت کا علم ہمارے پاس، یہ امی ان پڑھ قوم کا فرد یہ آ گیا ہے. اصل میں تو منصب ہمارا ہے، فتوے ہمارے چلتے رہے ہیں، باتیں ہماری مانی جاتی رہی ہیں. تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ میری زندگی میں ایک واقعہ ہے، وہ میں صرف بغیر نام لیے ذکر کر دینا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم دین، انہوں نے ایک دینی تعلیمی ادارہ بنایا، نوجوانوں کو عربی پڑھانا بڑے اچھے جذبے سے. ایک مرتبہ میں ان سے ملنے گیا، انہوں نے شکایت کے انداز میں کہا کہ لوگ آتے ہی نہیں، ایسا اہتمام ہوا ہے، اس طرح کیا ہے، سب کچھ ہے، بہترین میز کرسیوں کا اہتمام کیا، کمرہ سجایا تھا. کوئی میں نے عرض کیا، مولانا اصل سبب یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو تو بھیجتے ہیں کالجوں میں، اور دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آ کے اپنے بچوں کو پڑھوائے آپ سے عربی اور دین. تو کوئی سوچئے اس میں کوئی معقولیت ہے؟ وہ عالم دین، اللہ انہیں جزا دے، ان میں یہ صلاحیت تھی کہ اتنی کڑوی گولی انہوں نے ہضم کی اور فائدہ اٹھایا. اسی رات انہوں نے اپنے بچوں سے بات کی، دو بچے کالج میں پڑھ رہے تھے، کہ یہ بات سامنے آئی اور بات صحیح ہے، تم چھوڑو، تم آؤ سب سے پہلے. ایک نے بغاوت کی کہ نہیں میں تو یہی پڑھوں گا، ایک نے مان لیا، وہ آیا، اس نے اب دین پڑھا. اب میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا کہ معین نہ ہو جائے بات، لیکن بہرحال یہ ہے طرز عمل کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی شخص کا اپنا اصل میں ویلیو سٹرکچر کیا ہے، اس کے ذہن میں اصل قدر کس شے کی ہے، تو یہ دیکھیے وہ اپنی اولاد کو کدھر لے کر جا رہا ہے. اصل میں تو اس کے دل میں وقت اس کی ہے، کہتا چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل و عیال کو. اسی لیے حضور جب بھی خطبہ دیتے تھے فرماتے تھے، اوسی کم و نفسی بے تقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. حضور نے کبھی اپنے آپ کو مستثنی نہیں کیا. انذر عشیرتک الاقربین کی جب بات آئی ہے تو سب سے پہلے بنو ہاشم کو جمع کیا ہے، دو مرتبہ کھانا کھلایا ہے، اور دعوت وہی انذار آخرہ، تو اس میں آؤ، اس بھول میں نہ رہنا کہ کھایا پیا چرا چگا اور ختم. ایک ایک شے کا جواب دینا ہوگا. جو لقمہ حلق سے نیچے اترا ہے اس کا محاسبہ ہو کر رہے گا. چنانچہ ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ خود اپنے اہل خانہ کو لے کر حضور بیٹھتے تھے، ایک ایک کا نام لے کر آپ نے صراحت کے ساتھ یہ تلقین فرمائی، یا فاطمہ بنت محمد ان قضی نفسک من النار، فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، محمد کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. یا صفیت عمت رسول اللہ انقضی نفسك من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں اختیار حاصل نہیں ہوگا. جب حکم آیا فصنع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہیے، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے، اور حکم کس بات کا ہوا، انذر عشیرتک الاقربین قم فانذر، حکم تو یہی ہے. لہذا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جو وعد آپ نے فرمایا وہ بھی ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ نقطہ آغاز دعوت نبوی کا. یہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس کا جو نقطہ اول ہے توحید، اس کے سیاسی مضمرات بھی ہیں. یہ بیج جب درخت کی شکل اختیار کرے گا، اس گٹھلی سے جب ایک پودا برآمد ہوگا اور وہ تناور درخت بنے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ تمثیل کی تشبیہ دی گئی ہے کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فروعہا فی السماء. کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ یہی ہے بھائی. اس کی مثال اس درخت کی ہے، اس سے جو درخت تناور نکلتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں، اصلہا ثابت و فروعہا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں. ان شاخوں میں سیاست بھی ہے، ان شاخوں میں اسلامی سماج کا نقشہ بھی ہے، اسلامی معاشرت بھی ہے، ان شاخوں میں اسلامی معیشت بھی ہے. توحید کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ حاکمیت سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں. توحید کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ ملکیت مطلقہ صرف اللہ کی ہے، انسان کے پاس حاکمیت نہیں خلافت ہے، انسان کے ہاتھ میں ملکیت نہیں امانت ہے. توحید کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ کوئی اونچ ہے نہ نیچ ہے، سب انسان برابر ہیں، خون اور نسل اور رنگ اور زبان اور علاقے یا قومیت یا وطن کی بنیاد پر نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کوئی ادنا ہے. کلکم بنو آدم وآدم من تراب، اگر ہے کوئی فوقیت تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ ساری کرالریز ہے اس، وہ جو اقبال نے کہا یہ سب کیا ہے، فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. یہ سیاست بھی اس میں مضمر تھی، یہ معاشی نظام بھی اس میں مضمر تھا، یہ سماج کا نقشہ بھی اس میں مضمر تھا، لیکن یہ کہ جو ایمفسس ہے آغاز میں، اس میں نہ آپ کو کوئی سیاسی بات ملے گی، نہ کوئی معاشی نعرہ ملے گا، نہ کوئی سماجی کسی برائی کو ہدف بنا کر ٹارگٹ بنا کر اس کے خلاف کوئی مہم ملے گی. شراب نوشی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی حضور نے، تھی شراب نوشی، اور فطرت انسانی جانتی ہے کہ یہ برائی ہے، نہیں چلائی. غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، حضور نے اس کو ایشو بنا کر دعوت نہیں اٹھائی، یہ ظلم ہے، ایمینسیپیشن ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، نہیں. اسی طریقے سے عرب کے بہترین علاقے جو ہیں وہ اغیار کے قبضے میں تھے. عرب کا صرف صحرا یا حجاز کی یہ سنگلاخ وادیاں تھیں جو عربوں کے پاس تھی، یمن کے زرخیز علاقے ایرانیوں کے پاس، عراق کا جو یہ کریسنٹ کہلاتا ہے فرٹائل کریسنٹ، یہ ایرانیوں کے پاس، اس کا وہ حصہ جو شام کہلاتا ہے وہ رومیوں کے پاس، عربوں کے پاس تھا کیا؟ ریگزار عرب اور سنگلاخ وادیاں حجاز کی. لیکن یہ تحریک آپ نے نہیں اٹھائی کہ ہمیں اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہیے، ہمیں عربی قومیت کی بنیاد پر ریزسٹنس موومنٹ اٹھانی چاہیے، ایرانیوں اور رومیوں کے خلاف نہیں، کہیں ذکر ہی نہیں. تو یہ جان لیجئے مضمرات تھے، جو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس نقطۂ توحید کے مضمرات یہ تھے، ان کا ویو بہت ہی محدود ہے. مضمرات تھے، اس گٹھلی کے اندر پورا درخت تھا مضمر، آم کا پورا درخت گٹھلی ہی میں ہے، لیکن یہ کہ بات شروع جہاں سے ہوئی ہے اس میں اہم تر نقطہ جو ہے وہ ہے قیامت، آخرت، جزا و سزا، محاسبہ اخروی، جنت اور دوزخ. چنانچہ میں آپ کو، اب وقت ختم ہو رہا ہے، حضور کا ایک خطبہ سنا کر بات ختم کر دوں گا. اور میرا یہ گمان ہے، اول تو یہ کہ یہ خطبہ جو ہے میرے دل پر اس کا بڑا گہرا اثر ہے، میں اس کی عظمت کا بہت قائل ہوں، لیکن کچھ تحقیق کا وقت بھی نہیں ملا، موقع بھی نہیں ہوا. یہاں جو اہل علم ہے انہیں میں دعوت دوں گا کہ وہ اس پر وقت لگائیں. مجھے اپنے ہاں حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں ملا، یہ خطبہ نبوی ملا ہے نہج البلاغہ میں، اس میں خطبات نبویہ بھی کچھ دیے گئے. خطبہ اتنا زوردار ہے، فصاحت و بلاغت کی اتنی معراج سامنے آتی ہے کہ میرا دل یقین کرتا ہے کہ لفظ بلفظ یہ حضور کا ہی فرمان. اور گمان میرا یہ بھی ہے کہ یہ جو حکم آیا تھا فصدع بما تؤمر، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلا جو عوامی خطبہ حضور نے دیا وہ یہی ہے. اس کا آغاز حضور فرماتے ہیں، میری ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے دعوت الی اللہ، اس میں یہ پورا خطبہ ہے، اس کی کوئی شرح بھی ہے. ان الرائد لا یکذب اہلہ، لوگوں دیکھو، آج تک تم نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی قافلے کے رہنما نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا ہو. بات کہاں سے شروع ہو رہی، تمہید دیکھیے. وہ عرب کا آپ جغرافیائی پس منظر ذہن میں رکھیے، کوئی ہائی ویز تو تھی نہیں، لکو دک سیرا میں سے قافلہ جا رہا ہے، اور ذرا سا رخ غلط ہو گیا تو ہلاکت یقینی ہے. تو اگلی منزل کا تعین کرنے والا وہ رائد کہلاتا تھا، وہ معتمد علیہ انسان، سب سے زیادہ جس پر اعتماد ہو وہی بنایا جاتا تھا، اس لیے کہ قافلے کی جان اس کے ہاتھ میں، غلط رخ پر ڈالا ہو گیا پھر تو آپ مہینوں پھرتے رہیے، کہیں راستہ نہیں ملے گا. تو حضور نے فرمایا کہ کبھی کسی قافلے کے رہنما نے آج تک قافلے کو دھوکہ نہیں دیا. اور اصل میں یہ تمثیل اپنے لیے اختیار کی کہ قافلہ انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ میرے کندھے پر ہے. واللہ ہے خدا کی قسم، لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم، اگر بالفرض میں کبھی تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا. مائی اون کچن کن، میرے اپنے عزا و اقربا ہو، میرے اپنے قبیلے کے لوگ ہو، تمہیں دھوکہ دوں گا. اور اگر میں نے تمام نوع انسانی کو بھی، اگر، پھر میں کہوں گا اگر، کو انڈر لائن کیجئے، بالفرض سب کو میں دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دوں. یہ تو ہوئی تمہید. اب بات شروع ہوئی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. آ گیا توحید کا نقطہ ایک جملے میں. انی لرسول اللہ الیکم خاصتا والی الناس کافتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. رسالت کی بات آ گئی، میں نے عرض کیا تھا نکاح تین ہیں، آئیں گے تینوں، لیکن پہلے دونوں نقطے ایک جملے میں پورے ہو گئے. اب اصل دعوت آ رہی ہے، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. یہ ہے فصاحت اور بلاغت کی معراج، نیند کو موت سے تشبیہ دے کر. یہ فنومنن روز ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. یہ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا، اللہ جانے روح ارواح نفس قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں
اور موت کے وقت ہو ہی جانا ہے، نیند کے وقت لوٹا دیتا ہے، جاگ جاتے ہیں آپ، تو ایسا ہی ایک معاملہ ہوگا، ایک وقت سو گے اور جب اٹھو گے تو وہ صبح قیامت ہوگی، ہر روز کی صبح تو آتی ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ جو مسنون دعا ہے صبح بیدار ہونے پر، اس میں بھی یہی تشبیہ ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اثر نو زندگی عطا فرمائی اس کے بعد کہ مجھ پر موت واریب ہو گئی تھی. تو فرمایا واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ روزانہ سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر لازمن تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. ثم لتجزون، اب میں کیا عرض کروں، وقت ختم ہو چکا ہے، مجھ پر یہ چند منٹ بشاک گزر رہے ہیں کہ یہ جو عربی میں لام آتا ہے فعل مضارع سے پہلے، لام مفتو اور نون مشدد، لتجزون لتحسبن لتموتن لتبعثن، یہ ہے انتہائی تاکید جو عربی زبان میں ممکن ہے، زور دینے کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے، یقیناً بلا شک و شبہ تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی. یہ تو ویسے بھی یونیورسلی ایکسیپٹڈ ٹروتھ ہے، مرنا تو ہے، موت کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. بات شروع وہاں سے ہونی چاہیے کہ جس کا انکار ممکن نہ ہو. آگے چلو، ثم لتبعثن، پھر لازمن اٹھائے جاؤ گے جیسے کہ تم روزانہ صبح بیدار ہو. ثم لتحسبن، پھر تمہارا حساب ہو کر رہے گا. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر جزا مل کر رہے گی نیکی کا بھلا بدلا اور برائی کی بری سزا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ کیا ہے، یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا وہ آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہے خطبہ، مجھے کچھ اذعانی سا خیال ہے، یہ انٹیوشنل فیلنگ، کہ یہی پہلا خطبہ ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں جو بات میں نے آشرو میں کہی تھی وہ آپ کو بتمام و کمال نظر آ جائے گی. نکات تین ہے، توحید، رسالت اور آخرہ، لیکن ابتدا میں جو ایمفسس ہے، جو زور ہے، وہ پورا کا پورا جو ہے وہ انذار آخرہ پر ہے. خبردار، وہ وقت آ کر رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.